أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نور ولایہ ٹی وی کو جوائن کیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایام محرم کی مناسبت سے نہضت امام حسین علیہ السلام میں موجود مختلف دروس جو پائے جاتے ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے اندر جو مختلف پوشیدہ پہلو ہیں, مختلف اسرار ہیں, مختلف جو ہیں وہ زندگی کے ساتھ مربوط مطالب ہیں, ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کی طرف بہت ہی کم توجہ رہی ہے, وہ ہے کربلا کا عرفانی پہلو. انسانی زندگی کے اندر بندگی کا بہت بڑا کردار ہے. حتیٰ بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ انسان بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے اندر بندگی موجود ہو, اور یہی عرفان کی ایک اہم سیڑھی ہے کہ جس پر انسان اگر چل جاتا ہے تو عرفان کی جو بلندیاں ہیں ان کو سر کر لیتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا وسیم سبحانی صاحب کو, اور اسی طریقے سے جناب مولانا نوید مطہری صاحب کو, کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اور ایک اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آغاز صاحب, ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ایک اہم موضوع کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ کربلا کے عرفانی پہلو کون سے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہو. چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس موضوع اور اس عنوان کو کھولا جائے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کربلا کے عرفانی پہلو, اس سے مراد کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین. واقعاً کربلا ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو جس رخ سے دیکھا جائے اس رخ سے کربلا کے اندر پیغام موجود ہے. بعض جگہوں پر شاید روایات میں بھی یہ مطلب آیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو اس کے ساتھ کسی حد تک تشبیہ بھی دوں. اگر کربلا کو انسان سمجھنا چاہے تو شاید یہ تشبیہ کسی حد تک راہ گشا ہے کہ کربلا کو انسان تشبیہ دے قرآن کے ساتھ, کہ جس طریقے سے قرآن مجید ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے بارے میں جس رخ سے انسان وارد ہوتا ہے اس رخ سے کچھ نہ کچھ انسان حاصل کر لیتا ہے, اسی طریقے سے کربلا بھی ہے کہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان جس رخ سے اس حقیقت کی طرف وارد ہوتا ہے اس رخ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتا ہے. تو بہرحال کربلا کے جو مختلف رخ ہیں, مختلف پہلو ہیں, ان مختلف پہلوؤں میں سے, ان مختلف زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ کربلا پر ایک عرفانی نگاہ ڈالی جائے. اچھا, اس عرفانی نگاہ سے مراد کیا ہے, مقصود کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر میں ان تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہنا چاہوں تو مقصد یہ ہے کہ کربلا کو اس دید اور اس نگاہ کے ساتھ دیکھا جائے جس دید اور نگاہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا, کہ جیسے کوفے کے اس ظلم کے دربار میں جب ابن زیاد نے مختلف جملات کہے, مختلف کلمات کہے, تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھا کہ کربلا میں خدا نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا, تو وہاں پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا کے اندر حسن و جمال و زیبائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو کربلا کا جو عرفانی رخ ہے, عرفانی پہلو ہے, یعنی یہ دید, اس دید کے ساتھ, اس نگاہ کے ساتھ ہم لوگ کربلا کو دیکھیں,
یعنی مصیبتیں بھی وہاں پہ زیبا نظر آ رہی ہیں.
بے شک بے شک. اور جیسے مختلف دنیا کے اندر وقائع ہوتے ہیں، مختلف واقعات ہوتے ہیں، ان پر ہم مختلف طریقوں سے نگاہ ڈالتے ہیں نا، تو خداوند متعال نے قرآن مجید میں یہ تعلیمات دی ہیں. انشاءاللہ میں آگے چل کر شاید اشارہ بھی کروں کہ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے یہ قرآن کی منطق ہے. خداوند متعال نے اس طریقے سے تعلیم دیا ہے، یہ قرآنی مفاہیم ہے کہ جن قرآنی مفاہیم کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس طریقے سے فرمایا ہے. کہ اس کے بعد جو جملہ وہیں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا ہؤلاء قوم کتب علیہم القتال فبرزوا الی مضاجعہم، کہ یہ جو کربلا کے اندر تم نے مختلف لوگوں کو دیکھا، مختلف کرداروں کو دیکھا، یہ حقیقت میں وہ مرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ کتب علیہم القتال، ان پر خداوند متعال نے لکھ دیا تھا، قرار دا خداوند متعال کی جانب سے کہ ان لوگوں نے قتال کرنا ہے، راہ الہی میں اپنی جان دینی ہے. فبرزوا الی مضاجعہم، یہ لوگ خود چل کے اپنی مقتل گاہ کی طرف گئے ہیں. کہ یہ دید ہے، اس نگاہ کے ساتھ ہم کربلا کو دیکھیں. یعنی عام طور پر ہم کربلا کو صرف اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ واقعاً کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی بے وفائی نظر آتی ہے، جہاں پر لوگوں کا ظلم و ستم نظر آتا ہے، جہاں پر لوگوں کی مکاری نظر آتی ہے، جہاں پر جھوٹ نظر آتا ہے، جہاں پر تہمت نظر آتی ہے، جہاں پر خدا کی بندگی سے باہر نکلنا نظر آتا ہے، جہاں پر غداری نظر آتی ہے، بے وفائی نظر آتی ہے. خوب، کربلا کا یہ ایک چہرہ ہے، لیکن کربلا کا اس کے مقابلے میں ایک اور چہرہ ہے
جو اس سے زیادہ اہم ہے،
جو اس سے زیادہ اہم ہے، اور عام طور پر ہم اس چہرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یہاں پر اس رخ کی طرف اشارہ کر کے اس نقطے کو بیان کیا کہ کربلا کو اس نگاہ کے ساتھ بھی دیکھو. کہ انشاءاللہ اگر تھوڑا سا وقت ملا بعد میں تو میں عرض کروں گا کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو منطق ہے، در حقیقت یہ وہی قرآن کی منطق ہے، کہ قرآن مجید نے اسی نقطے کو بیان کیا ہے کہ آپ مختلف وقائع کو دیکھیں اسی نگاہ کے ساتھ دیکھیں.
وہی کے گھرانے میں پلنے والے ہیں تو حتماً جو ہے وہ قرآن ہر سیرت ہر عمل کے اندر ان کا نظر آتا ہے.
دروازے جامعیت بیان کی جا رہی ہے اس کربلا کی.
جی بالکل، شکریہ. موضوع تقریباً جو ہے وہ واضح ہو گیا. یعنی ہم یہاں پر کربلا کے عرفانی جو پہلو ہیں اس قسم کے، جس میں ہمیں زیبائی نظر آ رہی ہے اور خدا جو ہے کربلا کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ گفتگو کریں گے ضرور انشاءاللہ. اس میں اگر کوئی نقطہ رہتا ہے تاکہ ہم اگلے سوال کی طرف چلیں.
ہاں، اس میں میں چاہوں گا کہ اس نقطے کو قرآن مجید کے ساتھ بھی استناد کروں، اگر میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں اس کو بیان کروں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں جو تقریباً 50 نمبر آیت ہے، 49, 50 اور 51، ان آیات کے اندر خداوند متعال نے اسی نگاہ کو بیان کیا ہے کہ مومن کی نگاہ مشکلات، مصیبتیں، وقائع، ان کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے. قرآن مجید کی جو 49 نمبر آیت ہے وہاں پر خداوند متعال نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو وہاں پر مختلف منافقین نے مختلف نفاق کی وجہ سے مختلف چالیں چلی دی. ان میں سے ایک منافق بنی سلمہ نامی قبیلے کا رئیس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بہانے بازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چل سکتا، اگر میں وہاں پر گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا. کہ البتہ وہاں پر نہایت گھٹیا قسم کا عذر پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے اس کی اس نگاہ کو نقل کیا ہے. وہ پیغمبر اکرم کے پاس آتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذَنِ لِي وَلَا تَفِتْنِي عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. کہ ان میں تو کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اذن دیں کہ ہم لوگ نہ چلیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں. قرآن بیان کرتا ہے عَلَى فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، پیغمبر کے حکم سے تخلف کرنا، پیچھے ہٹنا، یہ خود فتنے میں پڑنا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اچھا یہ اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ جب مسلمان وہاں سے آتے ہیں ان منافقین کی ذہنیت کو قرآن بیان کرتے کرتے بیان کرتا ہے کہ جب بھی مسلمان کسی اچھائی تک پہنچتے ہیں, حسنہ ان تک پہنچتی ہے, نیکی پہنچتی ہے, اچھائی پہنچتی ہے, تو ان منافقین کو برا لگتا ہے. اگر مومنین کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے یہ سے جانتے تھے اسی طریقے سے ہونے والا ہے. بعد والی آیت میں ان تو سب کا حسنۃ تسؤہم و ان تو سب کا مصیبت یقول قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون. اس کے بعد قرآن مجید جو ان کی اس سوچ کو جواب دیتا ہے, یہ وہی جواب ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیان کیا. منافق کہتا ہے کہ دیکھو جیسے مسلمان کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچ گئے, ہم لوگ دیکھیں کس طریقے سے بچ گئے. یہاں پر قرآن مجید جو نقل کرتا ہے پیغمبر اکرم کو خداوند متعال تعلیم کر رہا ہے کہ اس سوچ کے مقابلے میں آپ یہ کہیں, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی مسلمانوں کبھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کبھی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ پر پھنس جاتے ہیں, مصطفیٰ آپ ان کو کہیں کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا,
وہی ہوتا ہے جو خدا ہمیں.
بالکل
مومن کی دید یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے وہی ہوتا ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے قرار دیا ہے. کہ یہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو فرمایا, ہا اولائی قوم کتب علیہم القتال فبرزوا الی مزاجہم, کہ عیناً اسی جملے کے اعتبار سے الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور دوسرا رخ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وما رأیتُ الا جمیلا, کہ یہ دوسرا جواب ہے بقول مرحوم علامہ طباطبائی کے تفسیر المیزان میں, کہ یہ جو بعد والی آیت ہے یہ اسی رخ کو بیان کر رہی ہے. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ کبھی مصیبت میں پھنس جاتے ہو, کبھی یہاں پر پھنس جاتے ہو, کبھی یہاں پر پھنس جاتے ہو, اے مصطفیٰ تم ان کو کہو کہ مومنین ہمیشہ حسنہ میں ہوتے ہیں,
ہر حالت میں حسنہ میں,
ہر حالت میں حسنہ ہے. اگر کسی کو مار دیتا ہے غازی بن جاتا ہے تو یہ بھی حسنہ ہے, اگر وہاں پر شہید ہو جاتا ہے تو یہ بھی حسنہ ہے, یہ بھی جمال ہے, یہ بھی زیبائی ہے.
مصیبت میں مبتلا ہے تب بھی حسنہ میں ہے,
بالکل,
اور اگر آسائش میں ہے تب بھی حسنہ میں ہے.
کہ یہ عیناً یہ آیت اسی جملے کی سند ہے, مار آئی تو الا جمیلا ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین. اچھا یہ جو حسن اور جمال ہے اس کا راز بھی خود بندگی کے اندر چھپا ہوا ہے, کہ یہ کیسے حسن نظر آ رہا ہے, یہ کیسے جمال نظر آ رہا ہے, یہ کیسے زیبائی نظر آ رہی ہے, تو اس کا راز بھی بندے کی بندگی کے اندر چھپا ہوا
جاتا ہے. بالکل ایسے میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, چونکہ ہم جب عرفانی پہلو کو بیان کر رہے ہیں تو بعض چیزیں جملات جو ادا ہوئے ہیں وہ یہ کہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ ہوا, جیسے خدا نے چاہا تو یہ ہوا, تو اس سے میرے خیال میں جبر تو لازم نہیں آتا. ہمارے مومنین جو ہیں اس نقطے کی طرف تو ہیں متوجہ ہیں اور متوجہ رہیں گے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ جب کی فکر سے جو ہے وہ پاک ہے. اور یہاں پر جو ہم ایک نقطہ جس پر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ خدا کی اس توحید کو بیان کر رہے ہیں کہ جو توحید افعالی سے مربوط ہے, کہ خدا ہی مؤثر ہے اس کے اندر, لیکن وہ تمام اسباب کے ساتھ کہ جو اسباب خداوند متعال نے جو ہیں وہ اس کے اندر رکھے ہیں. میں تھوڑا معذرت چاہوں گا اس میں, چاہا تھا کہ اشارہ کر دوں تاکہ کوئی غلط استفادہ نہ کر سکے اس میں آ کے. جی بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آغا صاحب نے عنوان کو واضح کیا کہ کربلا کے عرفانی پہلو سے کیا مراد ہے, اور اس میں یہ نقطہ سامنے آیا کہ مومن جو ہے وہ جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کو زیبا دیکھتا ہے, چونکہ وہ فعل خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے, خود خدا کا بلکہ وہ جو ہے وہ دید الہی ہوتی ہے. آ کر پھر آ کر انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا آ کر کہ یہ جو پہلو ہے, یہ جو معرفت ہے, یہ جو اس کا زاویہ نگاہ ہے, یہ اس کی بندگی کے اندر چھپا ہے. پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگی وہ زمینہ ہے, وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر یہ معرفت کاشت ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اس بندگی کے اوپر تھوڑی گفتگو کریں گے, اس بندگی سے مراد کیا ہے اور اس بندگی کے اندر آیا درجات موجود ہیں یا اس ایک ہی درجہ رکھتی ہے یہ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت نقطے تک بحث پہنچی ہے. اور اسی چونکہ کربلا کے عظیم مصیبت اور بلا کے جلووں میں سے ایک بندگی ہے جس کی طرف آغا نے اشارہ کیا، تو مقدماتی گفتگو اس کے ذمن میں ہونی چاہیے کہ بندگی کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. بندگی اور عبودیت کو سمجھنے کے لیے جو ایک اساسی عنصر ہے جس سے یہ بندگی تشکیل پاتی ہے، تحقق پاتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ملکیت کا عنصر ہے. یعنی یہ بندگی تب تحقق پاتی ہے، عبودیت تب تحقق پاتی ہے جب ایک فرد کسی کی ملکیت میں قرار پاتا ہے. تو یہاں پر یہ ملکیت کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ ملکیت کیا ہے. یہاں پر تو اس کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ کہ ملکیت کی دو معنی ہیں، ایک ملکیت حقیقی ہے اور ایک ملکیت غیر حقیقی ہے. ملکیت غیر حقیقی کی مثال خود ہمارے انسانی اجتماعی معاشرے کے اندر ہے، کہ کیونکہ وکلاء کے درمیان جو اعتبارات ہوتے ہیں، جو قراردادیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ملکیت ہے کہ جب انسان کسی چیز کو خرید کرتا ہے کسی چیز کے عوض میں، تو یہاں پر وکلاء کے درمیان یہ ملکیت کا اعتبار سامنے آتا ہے.
اگریمنٹ ہوا ہے کہ
ہاں اگر اس نے یہ چیز خرید کی تو وہ اس میں اب تصرف کا حق رکھتا ہے. یہ جو تصرف کا حق رکھتا ہے، یعنی یہ اس کی ملکیت ہے اب اسی کی وجہ سے. اور یہ اجتماعی اعتبارات میں ایک ملکیت اس نوعیت کی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ملکیت ہے ملکیت حقیقی. لیکن میں اس ملکیت حقیقی کو واضح کرنے سے پہلے خود اس ملکیت غیر حقیقی کو اور واضح کروں گا تاکہ وہ زیادہ عنصر واضح ہو. وہ یہ کہ جو ملکیت غیر حقیقی ہے، اگر آپ اس کے خصائص کی طرف نظر کریں تو سب سے پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت ہی مضیق ہے، بہت ہی تنگ دائرہ ہے. یعنی اگر ایک چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے اسی غیر حقیقی ملکیت کی صورت میں، تو اس کا جو تصرف ہے اپنے اس مملوک کے اندر وہ محدود قسم کا تصرف ہے. اور دوسرا جو نقطہ یہاں پر ہے وہ یہ کہ قابل زوال بھی ہے، قابل انتقال بھی ہے. یعنی یہی ملکیت زائل بھی ہو سکتی ہے. کب؟ جب یہ انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو اس کی دارائی ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اب وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ منتقل ہوتی ہے ورثہ کی طرف. اسی طرح مثلا قابل انتقال ہے، یعنی اسی اجتماعی نظام کے اندر انسان ایک اور معاملہ انجام دیتا ہے، وہ جو چیز جس کا یہ مالک تھا وہ منتقل کر دیتا ہے ایک اور شخص کی طرف، تو یہاں ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. تو لذا یہ اگر آپ خصائص دیکھیں تو ملکیت غیر حقیقی کا دائرہ اور جو اس کی خاصیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک ملکیت ملکیت حقیقی ہے. ملکیت حقیقی یعنی اعتباری نہیں ہے، یعنی ایک امر تکوینی ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ خداوند متعال اور اس کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی اس عالم کے جتنے موجودات ہیں ان کے درمیان. جب ان مخلوقات کو ہم خدا کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو یہ تمام کی تمام مخلوقات یعنی مملوک الہی ہیں، خدا کی ملکیت میں آتی ہیں.
اور ہم ہر نماز میں کہتے بھی ہیں کہ مالک یوم الدین، وہاں ملکیت سامنے آتی ہے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مال خدا ہے.
اس طرح بہت ساری قرآن کی آیات کی طرف آپ نگاہ کریں کہ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اور اس طرح اور بہت ساری آیات اس بات کی طرف نازل ہیں کہ جو اس زمین اور آسمان کے اندر، اس عالم کے اندر جو بھی چیز ہے، ان تمام موجودات کو قرآن مجید خدا کی ملکیت بیان کر رہا ہے کہ یہ ملک الہی ہے. اچھا، یہ جو ملک الہی ہے، یہاں پر ایک جو ملکیت حقیقی کا یہاں پر ایک جو مہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام ملک الہی ہیں اور کس اعتبار سے یہ ملک الہی ہیں. یہاں پر چونکہ خدا متعال خالق ہے ان تمام موجودات کا، اور یہ جتنے موجودات ہیں کسی بھی اعتبار سے ان کا اپنے وجود کے اندر، اپنے امور میں سے کسی بھی ایک امر میں کوئی استقلال نہیں ہے، جس کو ہم اپنی علمی انداز میں کہتے ہیں فقر محض. یعنی یہ جتنے موجودات ہیں یہ اپنی پوری ذات میں صرف نیاز مندی رکھتے ہیں، صرف فقر رکھتے ہیں، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ان کا وجود سراپا احتیاج ہے، سراپا محتاج ہے. کس کی نسبت؟ ذات الہی کی نسبت. خوب، جب ایک موجود ایسا ہے، اس کی خاصیت ایسی ہے، تو یقیناً یہ مملوک خداوند متعال کہلائے گا اور ایک ایسی ملکیت کہلائے گی جو کبھی قابل زوال نہیں ہے. درست؟ خوب، یہ ایک تفاوت. اب جب یہ ملکیت حقیقی جب واضح ہو جاتی ہے، تو یہاں ہم نے جو کہا تھا کہ بندگی کا جو اساسی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک فرد کسی اور کی ملکیت میں قرار پائے. اب اس موجودات کو جب ہم خدا کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مملوک الہی ہیں اور وہ بھی ملکیت حقیقی کی معنی میں، تو یہاں یہ بات نظر آتی ہے کہ تکویناً پوری کائنات، تمام کے تمام موجودات عبد محض الہی ہیں. یعنی یہ تمام کے تمام موجودات مطیع الہی ہیں. تکوین کے اعتبار سے نافرمانی ان کے سرشت میں نہیں ہے، ان کے وجود میں نہیں ہے. تبھی آپ اگر آیات طرف نگاہ کریں، میں نمونے کے طور پہ ایک آیت کا ہم یہاں ملاحظہ کرتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. یہ اس تکوین کی طرف ناظر ہے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں یہ ذات الہی کے لیے ہے اور یہ تمام کے تمام مطیع و فرمان بردار ہیں کس اعتبار سے؟ اپنے اس وجود تکوینی کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا بندگی یہاں سے وہ جو دو کلی قسم ہے بندگی کے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ جو ملکیت حقیقی اس موجودات کے لیے بندگی کی معنی ہمیں دے رہی ہے کہ یہ تمام کے تمام موجودات مملوک الہی ہیں اور بندے محض الہی ہیں، یہ بندگی تکوینی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بندگی ہے وہ بندگی سلوکی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی بندگی تکوینی ٹھیک ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے ہر موجود مومن ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، تمام کے تمام موجودات یکساں عبد الہی ہیں،
چونکہ مملوک ہے الہی ہیں، لہٰذا وہ عبد الہی شمار ہوں گے۔
لیکن جب اس انسان کو یا دیگر موجودات، ان سے قطع نظر ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، کہ جب اس انسان کو خداوند متعال اس صعود نزولی میں جب اس عالم میں نازل کرتا ہے تو بہت سارے تعینات آ جاتے ہیں، بہت ساری دل وابستگیاں آ جاتی ہیں، حجابات آ جاتے ہیں، حجابات بہت سارے نورانی حجابات ہیں جو خدا متعال خود قرار دیتا ہے، اور پھر کچھ ظلمانی حجابات ہیں جو انسان خود فراہم کرتا ہے، جیسے گناہ ہیں اور بہت ساری چیزیں، انسان اپنی اس حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے جو ایک حقیقت فقری ہے انسان کی، کہ یہ اپنی ذات میں
جو اس کی ذات کو تشکیل دے رہی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔
تو یہاں پر جس طرح یہ بندگی تکوینی ہے، اس کے مقابلے میں خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ انسان اس عالم کے اندر بندگی سلوکی یعنی ارادی، اپنے ارادے اور اپنے عمل میں بھی عبد الہی بنے،
خود میرے پاس چل کے آئے۔
جی، یعنی کیا بندگی سلوکی؟ یعنی بندگی سلوکی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کا ظہور ہو اس کے ارادے اور عمل میں، یعنی اس عالم کے اندر اس کے ارادے اور عمل میں اسی بندگی کا ظہور حاصل ہو۔ میں چونکہ ٹائم کم ہے، میں فقط اس نقطۂ اساسی کی طرف لے کے جاؤں اس بحث کو، کہ حدیث عنوان بصری میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی نقطے کی طرف، چونکہ تفصیلی حدیث ہے لیکن اس مطلب کی طرف، جب امام سے سوال ہوا کہ حقیقت عبودیت کیا ہے، تو جو امام نے یہاں پر جملات ارشاد فرمائے اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقت عبودیت اسی ملکیت سے وابستہ ہے، یعنی اس بندے کا مملوک الہی ہونا، یعنی اپنے لیے کسی بھی چیز کو ملکیت تصور نہ کرنا، سراپا استقلال اس ذات کا ہے، خود فقر محض اس ذات کی نسبت۔ لہذا یہاں پر امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ما حقیقت العبودیہ، قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں امام نے حقیقت عبودیت میں بیان کی، کہ ان میں سے ایک چیز کہ ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله اليه ملكا لان العبد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله، اور دو اور نقطے بھی ہیں کہ اسی، یہی نقطہ جو ہم نے تشریح کی اسی نقطے سے واضح ہے کہ یعنی عبد اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کو اپنی ملکیت کا تصور نہ، کسی بھی چیز کو اپنے لیے ملک تصور نہ کرے،
یعنی جو تکوین میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تو جب وہ سلوک کے اندر آئے گا تب بھی وہ اسی کا احساس کرے۔
یہاں پر جیسے ارباب معرفت اور اہل دل بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی یہ جو فقر ذاتی ہے، یہ فقط ذات کے اعتبار سے انسان خود کو محتاج تصور نہیں کر رہا، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال
سب چیز،
اور خدا کی توحید ذاتی افعالی اور صفاتی بھی یہیں سے سامنے آتی ہے کہ جس طرح تکوینی مراحل میں ایسا ہے، تشریحی مراتب میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا عبودیت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے اور سراپا محتاج ذات الہی کی طرف، اور یہ مملوک ہے، اس کا مالک حقیقی وہ ذات ہے، اور یہ نقطہ بہت اساسی ہے جس کا آگے ہمارے بحث سے وابستہ بھی ہوگا۔
بالکل، آگے بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ مطالب جو ہے بیان کیا۔ واقعی بندگی کا تعلق، یعنی ہر انسان اگر اس نقطے کو سمجھ جائے کہ ہم مملوک ہیں، ہم کسی کی ملکیت میں ہیں، تو ہمارا مالک کوئی اور ہے، اور وہ ملکیت بھی ایسی ہے کہ جو ختم بھی ہونے والی نہیں ہے، تو یہ احساس انسان میں واقعی پیدا ہو جاتا ہے کہ پس میں عبد ہوں اس کا۔ اکثر بحث ہماری جو ہے وہ بندگی کے اوپر شروع ہوئی ہے، آ کے معنی تقریباً واضح ہو گیا کہ بندگی سے کیا مراد ہے، عبد کسے کہیں گے، تو اس اعتبار سے جو ہے مطلب واضح ہو جائے گا۔ ابھی آ کر جو مطلب اگلا بنتا ہے اور سوال کیا جائے اس کے بارے میں، وہ ہے راز بندگی کے بارے میں جو سوال کیا جائے کہ راز بندگی کیا ہے، بندگی کس طرف لے کر جاتی ہے انسان کو۔
بالکل، یہ جو آغا نے وضاحت بھی کی، نہایت خوبصورت وضاحت کی، یہاں پر ایک چھوٹا سا میں جملہ کہوں اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بحث کو آگے لے کر جائیں، تو یہ جو ہم کربلا کا عرفانی رخ بھی بیان کر رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی بندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ بندگی بھی جیسا کہ آپ نے سنا بھی صحیح اور خوبصورت طریقے سے آغا نے بیان کیا کہ ایک تو تکوینی طور پر بندگی ہے کہ ہر کوئی بندہ حق ہے، ہر کوئی خدا کی طرف جا رہا ہے، تمام موجودات الیہ تصیر الامور، پورے کے پورے امور اسی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ایک رخ ہے. دوسرا، جو خداوند متعال نے انسان کو ایک خاص شرافت عنایت فرمائی ہے، ایک خاص کرامت عنایت فرمائی ہے، اس کرامت کے اعتبار سے انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تکوینی بندگی ہے اس بندگی کو آپ ارادی اور اختیاری طریقے سے اپنے وجود کے اندر ظاہر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان اپنے اس اصل مقصود تک پہنچ سکے. کہ انسان کا اصل مقصود کیا ہے؟ انسان کا اصل مقصود وہی قرب الہی ہے، کہ یہ بندگی کا احساس اور حقیقت بندگی اگر انسان اپنے وجود کے اندر ظاہر کرے، اپنے اندر اس کو بالکل واضح طریقے سے ظاہر کرے اور بندگی کو اپنے پورے وجود پر نافذ کر دے، تو انسان اس قرب الہی کی منزل کی طرف بڑھتا ہے. کہ انشاءاللہ قرب الہی کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے آنے والے جلسوں میں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ بحث کو تھوڑا سا اس نظری پہلو سے نکال کر عملی طور پر کربلا کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی پیش کروں تاکہ ملموس ہو جائے. کربلا کے اندر جہاں پر ہمیں بہت سارے کردار نظر آتے ہیں، ان کرداروں میں سے ایک کردار ایک بندے کا ہے، کہ ظاہر میں بھی وہ غلام ہے اور بندہ ہے، کہ میری مراد حضرت جون ہے. یہ کربلا کا ایک ایسا کردار ہے کہ جس کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو برحال یہ حضرت ابو ذر کے غلام ہے. حضرت ابو ذر کے بعد امام حسن کی طرف منتقل ہوتے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور کربلا میں جتنے بھی سفر ہیں ان تمام منازل کو سید الشہداء کے ساتھ ساتھ طے کرتے ہیں. اور یہ بھی میں بریکٹ میں یہاں پر جملہ کہہ دوں، شاید کربلا کی تاریخ میں شہداء کربلا میں معمر ترین شخصیت حضرت جون کی،
سب سے زیادہ عمر ان کی،
سب سے زیادہ عمر ان کی 90 سال سے زیادہ عمر ہے. ہمارے معاشرے کے اندر حضرت حبیب ابن مظاہر کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی برحال بڑی عمر کے تھے، لیکن حضرت جون ان سے بھی بڑے ہیں عمر میں، 90 سال سے زیادہ عمر ہے. یہ بندہ یہاں پر جو امام حسن کے ساتھ بھی رہ چکا ہے، امام حسین کے ساتھ بھی رہا ہے، ابو ذر جیسے صحابی رسول کے ساتھ بھی رہ چکا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ زندگی کا کیا ہدف ہے، زندگی سے کیا مراد ہے، کیسے ہونی چاہیے. یہ بندہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی پر اس بندگی سلوکی کو نافذ کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بندگی کا معراج کربلا ہے. اور یہی سبب ہے کہ کربلا میں جب آخری وقت میں سید الشہداء نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا کہ جو بہت زیادہ زندگی آل محمد کی خدمت میں گزار چکا ہے، سید الشہداء وہاں پر کہتے ہیں کہ جون، میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. تو نے جو ابھی تک میری خدمت کی ہے، میرے بھائی کی خدمت کی ہے، تو ابو ذر کے ساتھ رہا ہے، تمہاری یہ خدمات کافی ہیں، تم چلے جاؤ. اب یہاں پر وہ بندہ کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بابصیر حضرت ابو ذر کے ساتھ رہا، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، اور ایک طرف سے دیکھ رہا ہے کہ کربلا یعنی معراج عبودیت، معراج بندگی، یہ کیسے اپنے آپ کو محروم کرے؟
یعنی کربلا پر عرفانی نگاہ رکھے ہوئے وہ کیسے چھوڑ سکتا،
کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہاں پر یہ جو مقاتل میں بعض جملات نقل ہوئے، بعض لوگ ان کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن حضرت جون کے انہی جملات کو اسی عرفانی نگاہ کے ساتھ دیکھنا چاہیے. یہ جو جب سید الشہداء نے کہا نا کہ تم چلے جاؤ، تو اس نے محسوس کیا کہ شاید میں محروم ہو جاؤں. تو یہاں پر جون وہ جملات کہتے ہیں کہ مولا میں کیسے چلا جاؤں، آیا مجھے اب کربلا سے اس لیے نکال رہے ہیں کہ مثلا ان نسبی لئیم، اور اسی طریقے سے وان فی بدنی مثلا لنتن، میرا جو بدن ہے اس سے ظاہری طور پر بدبو آ رہی ہے، اور جو مثلا میرا جو ظاہری طور پر نسب ہے، خاندان ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے. یا اسی طریقے سے جون وہاں پر یہ جملات کہتے ہیں کہ مثلا میں اسود ہوں، میں کالا ہوں، کیا آپ مجھے اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرت ابو ذر سے رہا، امام حسن سے رہا، امام حسین سے رہا، اس کو پتا ہے کہ حسین ابن علی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، حسین ابن علی ظاہری رنگ کو نہیں دیکھتے، حسین ابن علی ظاہری طور پر نسب کو نہیں دیکھتے، حسین ابن علی ظاہری بو یا بدبو کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ جملات ان پر اس طریقے سے عرفانی نگاہ اگر ڈالی جائے تو گویا کہ جون جانتے تھے کہ اس بحر رحمت کے اندر کس طریقے سے تلاطم لایا جائے، جون جانتا تھا کہ کس طریقے سے میں اس بحر رحمت میں تلاطم لے کر آؤں اور میں بھی خود اس سعادت سے فیضیاب ہو جاؤں، اور یہی وہ تاریخی منظر ہے کہ جب حضرت جون کو اجازت دے دیتے ہیں سید الشہداء، کہ بہت پیارے جملات ہیں، میں چاہوں گا کہ ان جملات کو بیان کروں، یہ جو جون نے جملات کہتے ہیں، ان ریحی لنتن و ان حسبی للئیم و ان لونی لاسود، کہتے ہیں کہ جب حضرت جون شہید ہو گئے اور حسین ابن علی حضرت جون کے لاشے پر آئے، مقاتل نے عجیب تعبیرات لکھی ہیں، یعنی جون کے ساتھ حسین ابن علی کا وہی معاملہ تھا جو حضرت علی اکبر کے لاشے پر، یہ مقاتل نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت علی اکبر کے لاشے پر حسین ابن علی آئے تھے، وضع قدہ علی قدہ، عیناً یہی کیفیت امام حسین علیہ السلام جون کی نسبت سے دیتے، اور یہ جو جون نے تین نکات بیان کیے تھے نا، جب حسین ابن علی جون کے لاشے پر آتے ہیں تو یہ جملات کہتے ہیں، اللہم بیز وجہ، اس نے جو کہا تھا وَإِنَّ لَوْنِي لَأَسْوَدْ، میرا رنگ کالا ہے، حسین ابن علی وہاں پر کہتے ہیں اللہم بیز وجہ، خدایا سے نورانی بنا، اور یہ جو کہا تھا اِنَّ رِيحِ لَنَتِن، میرے بدن سے ظاہراً مناسب خوشبو نہیں آ رہی، بدبو آ رہی ہے، یہاں پر حسین ابن علی نے کہا تھا وَطَيِّبْ رِيحَهُ، خدایا اس کے وجود کے اندر خوشبو بھر دے، اور یہ جو کہا تھا وَإِنَّ حَسَبِي لَلَئِيم، میرا ظاہری طور پر خاندان اچھا نہیں ہے، تو یہاں پر حسین ابن علی کہتے ہیں وَحْشُرْهُ مَعَ الْأَبْرَارِ وَأَرِّفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اوج بندگی، اور وہاں پر وہ جو خاندانی طور پر بیان کر رہا تھا کہ میرا خاندان اتنا مناسب نہیں ہے، حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ وہ عرف بینہ وہ بین محمد و آل محمد، خدایا اس کا خاندان ایسا بنا دے کہ اس کو جوڑ دے محمد و آل محمد کے ساتھ،
یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ یہ وہی منیت کی منزل ہے جس سے جناب سلمان تھے،
یہ وہی سلمان و منا اہل البیت کی وضاحت ہے، کہ یہاں پر ان جملات پر، ان وقائع پر اگر اس دید کے ساتھ انسان نگاہ کرے تو جگہ جگہ پر انسان کو کربلا میں عرفان نظر آتا ہے، بندے کی بندگی کا معراج نظر آتا ہے،
اور قرب الہی کا جو ایک سفر بنا شروع ہوا تھا، یہ سفر آپ یوں کہہ لیں کہ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو نظر آتا ہے، بالکل ہاں، کہ بہت شکریہ آغا صاحب. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کربلا کے عرفانی پہلو کا موضوع ہم نے شروع کیا، آج اس سلسلے کی پہلی نشست تھی، کہ انشاءاللہ بعض نشستیں اس کے اوپر ہوں گی، بہت ہی خوبصورت مطالب ہیں اس کے اندر، اور ایسے مطالب ہیں کہ جو معمولاً نہ تو ہماری مجالس میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے، نہ ہی جو ہے وہ ہمارے نوحوں کے اندر ان کے جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے، اور نہ ہی کبھی محفلوں میں بیٹھ کر اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ مطالب انتہائی ناب ہیں کہ انشاءاللہ آپ غور سے اس کو سنیں گے، اور پھر ہم سب اور آپ سب مل کر ان مطالب کی روشنی میں اپنی زندگی کو عرفانی بنائیں گے، کربلائی بنائیں گے، اور سعادت مند ہوں گے انشاءاللہ. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.